بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وأصحاب. اب یہ سوالات کا سلسلہ انہی صاحب کا جاری ہے. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ ایک مرید اپنے ریسیور کو کس طرح اس قابل بنائے کہ وہ ریسیور مرشد کی طرف سے آنے والا ہر پیغام کیچ کر سکے. اس میں تین ہی چیزیں ہیں جن میں پہلی دو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک ذوق, دوسرا شوق اور تیسری محنت. تو ان میں جو ذوق و شوق ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر محنت میں کہیں کوئی کمی رہ بھی جائے اور ذوق اور شوق فراہم ہوں تو عام طور پہ بات بن جاتی ہے. اصل میں ہم شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے چکر میں ہم کبھی کوئی ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کوئی کبھی کوئی. یہ در حقیقت ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے پورا. چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر ہم ڈراپ کر دیں گے تو اس کا لنک قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ذوق اور شوق ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں شک نہیں, اس کے بغیر آدمی آگے بڑھ نہیں پاتا. لیکن اگر اس نے اپنی زندگی, بلکہ یوں کہیے کہ اپنی سوچ کو صحیح نہیں کیا ہے, کنسیپٹس کلیئر نہیں کیے ہیں, یہ زیادہ صحیح ایکسپریشن ہے کہ انسان کے اپنے کنسیپٹس جب تک کلیئر نہیں ہوتے چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. سلیٹ پر اگر بہت کچھ لکھا ہوا ہے, ایک کاغذ پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اس بہت کچھ لکھے ہوئے میں آپ بھی اپنی طرف سے دو چار چیزیں لکھ دیجئے تو وہ پہلے سے لکھی ہوئی چیزوں ہی میں کنورٹ ہو جائیں گی, ان کو پڑھنا دشوار ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی کچھ چیزیں سلیٹ پر لکھنے سے پہلے سلیٹ کو وائپ آف کر دیں, جو کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے اسے بلینک کر دیں, تو پھر جو کچھ لکھیں گے بڑا نمایاں ہوگا وہاں. تو جو ہمارے اپنے کنسیپٹس ہیں, جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف یہ ہے, تصوف وہ ہے, جو کچھ ہمارے آبجیکٹو ہوں اس تصوف کو حاصل کرنے کے پیچھے, ہم انہیں بالکل مٹا دیں اور وہ تصور قائم کر لیں, وہ کنسیپٹس ایڈاپٹ کر لیں جو ہمارے مرشد کہہ رہے ہیں. تو بات بن جائے گی. اب اگر کنسیپٹس ہم نے پہلے مٹا دیے, جو کچھ ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہم نے وہ کنسیپٹس اڈاپٹ بھی کر لی ہے, لیکن ان میں کہیں کہیں اپنی عقل اور سنی سنائی باتوں کو دخل دینے لگے. نہ صرف یہ بات بنے گی نہیں, بلکہ بنی ہوئی بات بھی بگڑ جائے گی. اگر جتنی محنت کہی گئی ہے کرنے کو اس سے زیادہ کر ڈالی, ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جتنی زیادہ محنت کروں گا اتنی جلدی منزل تک جا پہنچوں گا, تو پتہ ہی چلا کہ کچھ اس طرح سے دوڑے کے راستہ ہی گم ہو گیا. تو یہ ایک بڑا مربوط قسم کا سلسلہ ہے. تو اس کو تو پھر مکمل ہی کریں گے تو بات بنے گی, اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. اب ہماری زندگی میں ہم نے نہ تو اپنی انا کو کچلا, نہ ہم نے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ایلبو کا استعمال چھوڑا, نہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر قابو پانے سے روکا. بات کہاں بنے گی؟ تو میں یہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس راہ میں شارٹ کٹ کہیں نہیں ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو اس کی استعداد کے مطابق فیض دیتا ہے؟ اگر مرشد کامل ہیں تو اپنے پاس آنے والے انسان کی استعداد کو وہ بھانپ لیتے ہیں, پھر اس کے مطابق ہی اس کو علم دیا جاتا ہے. ان کا اگلا سوال, مرید زیادہ سے زیادہ فیض کے حصول کے لیے اپنی استعداد کیسے بڑھائے؟ اس میں بڑا آسان سا اس کا تو جواب ہے کہ اگر آپ نے اپنے مرشد کو کاپی کرنا شروع کر دیا تو استعداد اپنے آپ بڑھ جائے گی, اس خود بڑھ جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ بعض مزارات پر حاضری کے وقت ذہن بالکل خالی اور بے حص ہو جاتا ہے, کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی, جبکہ کسی مزار پر جا کر روح ایک دم ہلکی پھلکی اور سرشار ہو جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ آپ کے سلسلے سے متعلق نہیں ہوتے, وہاں جب بھی ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں سرشاری کا احساس نہیں ہوگا. اگر ذہن بے حس نہ بھی ہو تو بھی سرشاری کا احساس نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہوتے تو ہمارے ہی سلسلے کے ہیں, لیکن ہمارا حصہ ان کے پاس نہیں ہوتا, اسی سلسلے کے کسی اور بزرگ کے پاس ہوتا ہے. تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو رہا ہے تو ہمارے مفاد میں کہ ہم وہاں چلے جائیں جہاں ہمارا حصہ ہے, وہ پھر ہمیں مزار پر آنے نہیں دیتے. وہاں کیفیات بڑی مختلف ہوتی ہیں. ایک زمانے میں میں ناردرن سائٹ پر زیادہ وزٹس پر جا رہا تھا, ٹورنگ میری ادھر ہی ہو رہی تھی زیادہ. تو جب بھی میں واپس آتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضری دے دوں. ایک دو بار تو میں چلا گیا, اس کے بعد پھر میں نے جب بھی وہاں جانے کی کوشش کی تو جو جی ٹی روڈ پر گولرا موڑ ہے میں وہاں سے ٹرن لیتا تھا, اس کونے پر کچھ نہ کچھ واقعہ میرے ساتھ پیش آ جاتا تھا, اور ایسا واقعہ کہ میں پھر مزار پہ جا ہی نہیں پاتا تھا. سمجھ میں نہیں آیا, ایک بار دو بار تین بار چار بار جب بھی میں نے کوشش کی این گولڑ موڑ پر جا کر کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. میں ٹرن لے رہا تھا تو ایک بس آئی, تو اس نے بڑی بری طرح میری گاڑی میں بس دے ماری. میں نے ہارن بجایا, اس کو اشارہ کیا کہ ایک منٹ رکو, تو نیچے اترے تو میرا جو لیفٹ فینڈر تھا وہ پچک کے اندر آیا ہوا تھا اور بس کی باڈی پر کہیں کوئی نشان نہیں تھا. تو میں نے بس والے سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, تو اس نے اپنی بس کو دیکھا, وہاں کہیں ہلکا سا بھی نشان نہیں ہے. تو پوری طرح اس کو ایگزامن کر کے وہ مجھے کہنے لگا, میری بس تو نہیں لگی آپ کی گاڑی میں, آپ دیکھ لیجئے میری گاڑی پر تو کہیں نشان نہیں ہے. تو جس طرح آپ کی گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے میری بس کو ڈیمیج زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو میں نے بھی اس کی بس کو دیکھا, کوئی نہیں تھا. میں نے کہا چلیے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے, آپ جائیے. وہ ہوا یہ کہ بس کا جو پچھلا ٹائر ہے اس نے میری گاڑی کے لیفٹ فینڈر کو اڑا دیا. تو ظاہر ہے ٹائر پر نشان کیا آنا تھا, اس سے تھوڑی طبیعت میں بدمزگی پیدا ہوئی. تو گاڑی جا کے میں نے اسلام آباد آفس کے حوالے کر دی کہ اس کو ٹھیک کرا دو, خود جہاز پہ بیٹھ کے ادھر آ گیا. پھر بالکل نئی گاڑی تھی میرے پاس, تو میں واپس آ رہا تھا. میں نے سوچا گولڈ شریف چلا جاتا ہوں, حاضری دے دوں. تو میں موڑ موڑنے لگا تو سڈنلی میری سائٹ کا دروازہ سڑک پر جا پڑا. بالکل نیو گاڑی, ہارڈلی لیے ہوئے شاید تین دن چار دن ہوئے تھے, پورے کا پورا دروازہ سڑک پر چلا گیا. دروازہ اٹھایا, پچھلی سیٹ پہ رکھا, پھر سیکریٹریٹ میں جا گھسا, جا کے ان کے حوالے کر دی گاڑی کے, اس کو ٹھیک کراؤ میں جا رہا ہوں. یہ پے در پے ایسے واقعات ہوئے. تو ایک دن کافی دیر بعد کی بات ہے کہ میں پھر ناردرن ایریا ہی میں جا رہا تھا, تو میرے ساتھ میرے مرشد صاحب تشریف رکھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں, और वो इस मूड में है कि मैं अगर एक आध सवाल कर लूं तो डांटनी पड़ेगी। तो गोरडे शरीफ के सामने से हम गुजर रहे थे तो मैंने जिक्र किया कि जिंदगी में बस कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं जिनकी कोई तौजीह नहीं पेश की जा सकती। तो और जहां दूसरे वाकयात उनसे मैंने बयान किए, ये भी गोल्डर शरीफ वाले किस्से भी बयान किए कि कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या किस्से थे। कहेंगे नहीं, वो समझ में आने वाली बात है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा हिस्सा था तो सिलसिला चिश्तिया ही में, लेकिन साबरिया सिलसिले में, और सिलसिला साबरिया जो है वो उसकी लड़ी डिफरेंट है कि जनाब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वहां से फिर बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब, उसके बाद जनाब सरकार सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब। जनाब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अव्वल हैं जनाब ख्वाजा करीम नवाज साहब के। आपको हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब को ख्वाजा साहब ने अपनी जिंदगी ही में खिलाफत अता फरमा दी थी। तो एक बड़े लंबे अरसे के बाद फिर जनाब हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब को ख्वाजा साहब से कई सौ साल के बाद खिलाफत अता हुई। तो चूंकि था तो सिलसिला चिश्तिया ही, लेकिन इस लड़ी से फैज मिलना था, तो पीर मेहर अली शाह साहब बकौल मेरे मुर्शिद साहब के कि उन्होंने देखा कि तुम उनकी तरफ रागिब हो रहे हो जबकि तुम्हारा हिस्सा दूसरी तरफ है, तो उन्होंने तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए, तुम उधर ही रहो। तो बाज कात होता ये है कि ये कैफियत उस वक्त भी होने लगती है कि अगर हम अपने ही सिलसिले में उस जगह जाना शुरू हो जाएं जहां हमारा हिस्सा नहीं है, तो फिर हम पर ऐसी कैफियत तारी होंगी। वो जो सरशारी है, वो जैसे अगर आप लोग जनाब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाएं तो आपको बड़ी फरहत महसूस होगी। जनाब सरकार से सैयदुलाउद्दीन अली अहमद साहब के पास जाएं तो बड़ी अजीब व गरीब कैफियत, लेकिन मज़े की। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब अगर आप जाएंगे तो आप हजरात को बहुत सुकून मिलेगा, इसलिए कि ये सिलसिला यही चला रहा है। तो उस सिलसिले में जो भी बुजुर्ग हैं वहां अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। बाज़ का तो ये जाता है कि हम जिस शख्स से, जिस साहिब इल्म से मुंसलिक होते हैं उसकी दोस्तियां बहुत होती हैं लोगों के साथ। तो अगर आप वहां चले जाएं जिनके साथ उन साहब की दोस्ती है, तो वो आओ भगत करते हैं उस आदमी के रेफरेंस से आपकी, तो ये सरशारी का एक एहसास पैदा होता है। आप लोग अगर कभी सियालकोट में जनाब हज़रत इमाम अली उल हक साहब के यहाँ जाएंगे तो आपको एक एहसास होगा कि हमें वेलकम किया गया है। दिल्ली में अगर कभी आप हजरात जाएंगे, वहाँ एक हस्ती हैं जिन्हें चिरागे दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। नाम उनका नसीरुद्दीन है, लेकिन उन्हें लकब दिया गया था चिरागे दिल्ली से, और उसी नाम से वो मशहूर है। तो वहाँ आपको महसूस होगा कि बड़ा वेलकम किया है उन्होंने आपको। तो वो जहाँ होगा, कराची अगर चले जाएं जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद साहब, तो वहां आपको एहसास होगा कि बहुत वेलकम किया गया है आपको। ये लोग बड़े वजादार हैं, तो अगर उनके दोस्त के यहां से आप आए तो उसका भ्रम कायम रखते हैं, तो इंसान को वह सरशारी का एहसास पैदा होने लगता है। तो एक वजह यह भी हो सकती है उसकी। अगला सवाल भी मिलता जुलता ही है इसका जवाब की। कुछ लोग वलिए कामिल की तलाश में बहुत से ऐसे बुजुर्गों के पास भी जाते हैं जिन्हें एक जमाना कामिल वली तस्लीम करता है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का दिल वहां नहीं ठहरता। दिल का वहां न ठहरना क्या इस बात की अलामत है कि इन बुजुर्गों के पास उस शख्स का हिस्सा नहीं, या उस शख्स की तलब में कोई खोट होता है? ये मैंने अभी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। अगला सवाल है कि बाज मुरीदैन को अपनी बेअमली और कोताहियों की वजह से ये खौफ रहता है कि कहीं मुर्शद उन्हें अपने स्क्रोल से न निकाल दे। क्या इन मुरीदैन का अंदेशा दुरुस्त है? देखिए, कोई भी अगर वो वाकई साहिब इल्म है तो किसी शख्स को दिल से रद्द नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जुबान से तो वो बहुत कुछ कह देगा आपकी इसलाह के लिए, मेरी इसलाह के लिए। जुबान से वो बहुत कुछ कह देगा, बड़ी सख्ती से बात कर लेगा। मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया में मुझसे ज्यादा किसी को भी डांट न पड़ी हो मुर्शद साहब से। कई बार हुजरे से निकाल दिया गया। इतना शुक्र है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि निकल जाओ यहां से, दोबारा ना आना। तो वो इतना ही कहते थे निकल जाओ यहां से, तो मैं हुक्म की तामील करता था, उठता था, बाहर निकल गया, 5 मिनट 10 मिनट गाड़ी में जाके बैठ गया, फिर चला आया अंदर। इसलिए कोई हुक्म तो ये है कि निकल जाओ, ये थोड़ी है कि दोबारा ना आना। तो उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि क्यों आए हो दोबारा। तो गया, बैठ जाओ, लो चाय पियो, बात खत्म हो गई। तो जो साहिब इल्म है वो दिल से कभी नहीं आपको कुछ कहेगा। जो कह रहा है वो दिल से ऊपर ऊपर ही है उसका, इसलिए कि ये उसका मनसब ही नहीं है कि अल्लाह के किसी बंदे को रद्द कर दे। उसकी सूरतें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जहां वो किसी का दाखला बंद कर दे अपने पास। तो इस्लाह के लिए ये हजरात बहुत कुछ कहती है। तो जिन लोगों की तलब सच्ची होती है, जो वाकई कहीं पहुंचना चाहते हैं, वो इस बात से वाकिफ हैं कि ये वो शख्स है ये जो मुझे दुनिया में वो दे रहा है जो ना तो मेरे मां बाप दे सकते हैं, ना कोई और मुझे दे सकता है। क्योंकि जब ये चीजें हासिल हो जाती हैं तो फिर जो कुछ उसे दुनिया दिखाई देती है तब उसे एहसास होता है कि उस साहिब इल्म ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। फिर दिल से वाकईतन सच्चे दिल से सिदक दिल से यह आवाज उठती है कि अगर ये साहिब इल्म चाहें तो मेरी खाल खींच के उसके जूते बना के पांव में पहन ले तो भी मैं ये समझूंगा कि मैं उस एहसान का कोई बदला चुका नहीं सका। तो इस बात से न डरिए कि आपसे कोताहियां हो रही हैं या मुझसे बेअमली का मुजाहरा हो रहा है। इस बात पर कभी साहिब इल्म मुझे या आपको रद्द नहीं करेंगे। रद वो उस वक्त करते हैं जब हम शरारत पर आमादा हो जाएं, اور شرارت بھی وہ بچے والی شرارت نہیں, میں دوسری سینس میں کہہ رہا ہوں شرارت, جب انسان لگائی بجھائی شروع کر دے, جب انسان اس صاحب علم کے پاس آنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے لگے, جب انسان اس صاحب علم کے پاس آنے والوں کو بہکانے لگے, بھٹکانے لگے, رادر بہکانے کی بجائے بھٹکانے لگے, تو پھر وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے, لوگوں کے انٹرسٹ میں ایسے آدمی کا داخلہ بند کر دیتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ یہ تو صاحب علم جانتا ہے کہ اس کا شاگرد کس مقام تک پہنچا ہے علم کے, اسے یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ علم کے کس مقام پر پہنچ کر یہ دوسروں کے لیے فیض کا باعث بن جائے گا. تو اس مقام پر جانے سے پہلے وہ منع کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے دعا نہ کریں, لوگوں کو گائیڈنس نہ دیں, تاکہ کیونکہ ابھی آپ خود کچے ہیں, گھڑا ہے, کمہار اس گھڑے کو بناتا ہے مٹی سے, تو چاک پر اس کی فارمیشن ہوتی ہے گھڑے کی, تو جب چاک سے اتارتا ہے تو اسے دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیتا ہے, لیکن خشک ہونے کے باوجود وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس میں پانی ڈالا جا سکے. اگر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو گھل جائے گا گھڑا, تو جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے آگ پر پکاتا ہے اسے, تو جب آگ پر وہ پک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس میں پانی ڈال لو, تو وہ گھلتا نہیں ہے. تو جس کو صاحب علم علم دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ابھی کس مقام تک پہنچا ہے. تو بعض کا ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کے یا فار سم ریزن وہ بندہ چوری چھپے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے لوگوں کو, تو مرشد سے بات نہیں چھپتی ہے. وہ اور بات ہے کہ مرشد کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, وزاداری اس میں ہوتی ہے, ظرف بڑا ہوتا ہے, تو وہ آپ پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اس کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب شکایات آنی شروع ہو جائیں گی لوگوں کی کہ صاحب میں ان کے پاس گیا تھا, میں نے انہوں نے مجھے یہ پڑھنے کو بتایا, یہ ہو گیا, میں وہاں گیا تھا, یہ ہوا, وہ یہ ہو گیا, تو پھر ایسے بندوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنا ٹھکانہ علیحدہ کر لو. لیکن اس کے باوجود وہ رد نہیں ہوتا. اگر وہ تائب ہو جائے سال چھ مہینے دو سال کے بعد اور آ کے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, پھر اسے ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے, اسے بٹھا لیا جاتا ہے, پھر اس کو علم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو صاحب علم کا مقام, صاحب علم کا منصب اسے اجازت نہیں دیتا اس بات پر کہ اللہ کے کسی بندے کو وہ اپنے سے دور کر دے. ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں, یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک رسائی کی طلب و خواہش ہو لیکن استعداد نہ ہو تو کوئی شخص کیا کرے؟ ایک رب تعالی اور پھر رب تعالی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. ان کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے میرا رب اپنی دوستی عطا کر دے گا کہ نہیں کرے گا. آدمی یہ سوچے کہ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ میرا رب مجھے اپنی دوستی عطا کر دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کو جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے, بہت مہربان ہے, بے نیاز ہے, وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے, وہ دیتا ہے بس. تو میں اس کی اس شان کو گھٹا رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں تو اس لائق نہیں, وہ کیسے دے گا مجھے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ میں گندی نالی کے کیچڑ میں بھی اگر لتھڑا ہوا ہوں تو میرا رب اتنا مہربان ہے کہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا وہ. اور یہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کسی کو اس کی استعداد دیکھ کر دیا جاتا ہے. رحمت کا ایک سمندر ہے, جو اس کے کنارے پر آ جائے اس کی بالٹی بھر کے اس کو دے دیا جائے گا. میرا تصور تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنا ہے پرایا ہے, نہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ دوست ہے دشمن ہے, نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. بس دست سوال دیکھا جاتا ہے کہ اس نے میرے حضور دست سوال دراز کر دیا ہے, مجھ سے سوال کیا ہے, اور یہ خالی ہاتھ واپس نہ جانے پائے. یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جہاں عطا کا سلسلہ اتنا دراز ہو تو وہاں استعداد کا کیا سوال ہے. استعداد ہے یا نہیں, ہم اس کی خواہش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیدار کرا دیں. میرا ایمان ہے کہ وہاں سے انکار کبھی نہیں آئے گا. تو یہ مت کہیے کہ استعداد ہے یا نہیں, وہاں رحمت کا سمندر بہتا ہے, جو چاہے جھولی بھر لے وہاں سے. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ سنا ہے فنا فی اللہ فقیر کے لیے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس تک لے جانا کچھ مشکل نہیں, ایک عام گنہگار انسان یہ عظیم اپرچونٹی کیسے حاصل کر سکتا. بھائی یہ فقیر اور درویش کیا بیچتے ہیں, یہ کس باغ کی مولی ہے؟ وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں جا پاتا. تو کسی فقیر کی کیا مجال کے بغیر اجازت کسی کو وہاں لے جائے محفل میں. بہت بلند اور عظیم بارگاہ ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. کسی کی یہ ہمت نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں کہ اس بارگاہ میں کسی کو بغیر اجازت اپنے ساتھ لے جائے. ہاں اجازت وہاں سے ہو جائے تو لے جائے گا, وہاں تو فرشتہ بھی نہیں پر مارتا. تو اگر وہاں سے اجازت ہو گئی تو پھر کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ایسے بندوبست ہو جاتے ہیں کہ انسان حاضر ہو جاتا ہے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ رب تعالی کی رحمت, اس کی مہربانی, اس کی کرم نوازی, اس کی عنایات کو میئر کرنے کی کوشش نہیں کریں, وہ اس سے کہیں بیونڈ ہے, اس سے کہیں آگے کی چیز ہے, وہ میئر نہیں ہو سکتی. وہاں تو صرف گمان رکھیے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ پالنے والا ہے اور جو اس سے خواہش کر لی جائے اس کو پوری کر دیتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں, اور وہاں رحمت ہی رحمت ہے, تو آدمی بچا رہتا ہے, آدمی مہربانی اور نوازشات لوٹتا رہتا ہے. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مرشد کی توجہ, قربت اور محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جبکہ مرید بہت دور رہتا ہو اور اس کی ملاقات بھی صرف دعا کے دوران ہوتی ہو, وہ بھی کبھی کبھی. جب ہمیں ابھی کلاس 5 کلاس 6 میں پڑھتے تھے تو انگریزی کے محاورے ہمارے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے, ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی تھے. تو کلاس 6 میں غالباً ہم ایک انگریزی کا پروورب پڑھتے تھے, وہ تھا کہ لو بگیٹس لو. یہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. تو آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ کوئی شخص, وہ چاہے مرشد ہوں یا کوئی اور, وہ آپ سے پیار کریں, تو پیار کا تقاضا کرنے کے بجائے آپ اس سے پیار کرنا شروع کر دیجئے. جواب میں از خود پیار مل جائے گا آپ کو. ایک بات ہے, جہاں تک مرشد کا تعلق ہے تو یہ پہلے بھی کئی بار میں نے ایک چیز عرض کی کہ دیکھیے, ہمارے یہاں ہر گھر میں ملازم ہیں, ہمارے ماتحت ہوتے ہیں آفیسز میں, ہمیں وہ ملازم بڑا اچھا لگتا ہے, اس سے ہم پیار کرتے ہیں, بلکہ اس کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. جو نہ صرف یہ کہ ہماری ہر بات بلا چوں چرا مان لیتا ہے, بلکہ وہ یہ دھیان رکھتا ہے کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے, وہ بن مانگے وہ چیز لے آتا ہے. تو وہ کام بھی ہمارے سر انجام دیتا ہے بغیر کہے, جو اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. تو ایسے ہی ملازم ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. تو یہی صورتحال مرشد کے لیے بھی ہے کہ جو مرید ان کی انسٹرکشنز کو نہ صرف یہ کہ 100% کیری آؤٹ کرتا ہے, بلکہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے, وہ چہیتا ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرشد آپ سے پیار کریں, تو آپ ان سے پیار کرتے رہیے. یقین کیجئے کہ جواب میں آپ کو پیار ہی ملے گا وہاں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے چہیتے بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کی انسٹرکشنز کو آپ بغیر کسی سوال کے खामोशी के साथ कैरी आउट कर लीजिए, चेते हो जाएंगे आप। नमाज के रुकू और सजूद में तस्बीह के लिए अस्माए हुस्ना से अल्लाह जल जलालहू के सफाई सिफाती अस्माए मुबारक अजीम और अली के इंतखाब की क्या हिकमत है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बादशाहत काफी लंबा अरसा रही और हम सब जब तारीख पढ़ते हैं तो उन बादशाहों का जिक्र आता है और खास तौर पे मुगल शहनशाहों का। तो वहां एक चीज हम अक्सर बेशतर पढ़ते हैं कि उनके दरबार में हाजिर होने के आदाब थे और उन आदाब में से एक करीना यह भी था कि जो भी दरबार में हाजिर होता था वो रुकू में चला जाता था बादशाहों के सामने और वो सलामती के अल्फाज अदा करता था हाथ हिलाता हुआ। तो ये अटमोस्ट ताजीम दिखाने का एक तरीका है। तो जब हम रकू में जाते हैं तो ये ताजीम बजा ला रहे होते हैं उस अजीम तरीन हस्ती की जो सबसे आला व बढ़तर है और चूंकि रुकू में गए हुए हैं उस अजीम तरीन हस्ती के सामने तो हालत रुकू में हम रब ताला के सिफाती नाम अजीम उसको रिपीट करते हैं और रिपीट करने का तरीका यह है कि 3, 5, 7, 9 इस तरह से। अब ये रकू से भी आगे ताजीम शो करने का एक तरीका है और वो है सजदे में चले जाना, जैसे अकबर आजम के दरबार में ताजीमी सजदे की जो अकबर आजम ने दीन अकबरी के नाम पर जो कुछ किया उसका एक हिस्सा था ताजीमी सजदा। सजदा उसके सामने किया जाता है जिसको हम ये माने कि ये सबसे बरतर है। तो जब हम रब के हजूर सजदा करते हैं तो चूंकि वो इंतहाई हद है ताजीम की तो उसमें जो अल्लाह का सिफाती नाम पढ़ते हैं वो अली है, उसको आला के साथ उसको पढ़ा जाता है अलिफ के साथ क्योंकि वो अरब अरबी का है। जैसे हे है उसको हा पढ़ते हैं, बे को बा पढ़ते हैं, तो ये आला। ये सिफाती नाम में बुजुर्गी और अजमत की इंतहा को जाहिर करता है, आला तरीन है। तो ये वजह है कि वो उसको उसके साथ मैच किया हुआ है जो लेवल ऑफ ताजीम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हम शो कर रहे हैं उसके साथ मैच करते हुए इसकी हिकमत ये है इसके पीछे। अल्लाह के यहां कोई काम बगैर वजह के नहीं है। तो अगर हम नमाज की तमाम रिचुअल्स को देखेंगे اس میں ہمیں حکمت اسی طرح نظر آتی ہے. آپ سائنٹیفکلی لاجیکلی اس کو پروو کر دیں گے, اس میں ایک باقاعدہ ایک لاجک ہے بہت بڑی. تو یہ تو صرف رکوع و سجدہ ہے, کبھی آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیے, سب کے پیچھے ایک بڑی لاجک ملے گی آپ کو. یہ اگلا سوال ان کا ہے, لیکن وہ غالباً اصل میں اس سوال کے ذریعے جن صاحب نے بھی یہ سوال لکھا ہے ان کو غالباً کسی نے یہ بتا دیا, یہ میرا اندازہ ہے سوال کی جو پوچھا ہے اس کی نویت دیکھ کر کہ یہ اس میں اعظم ہے. تو میں کیٹیگوری کے لیے آپ سے عرض کر دوں کہ عظیم اس میں اعظم نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات بہت تیز ہیں اس میں شک نہیں. تو اتنے تیز اثرات رکھنے کے باوجود یہ اس میں اعظم نہیں ہے. تو ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی آیات نمبر 74 اینڈ 96, اس کا ترجمہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے عظمت والے رب جل جلالہ کے نام کی پاکی بولیں. میں اللہ پاک جل جلالہ کے صفاتی اس میں پاک عظیم جل جلالہ کی ہی صرف تسبیح کرنے کا حکم ہے. آپ قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو ایسی تلقین بہت سی ملے گی اور مختلف ناموں سے ملے گی. اسی لیے جب آپ کسی سمجھدار اور واقعی جو صاحب علم ہیں اس کے پاس جائیں تو ماں سوائے کسی مخصوص سچویشن میں وہ ہمیشہ ایک تلقین کرے گا کہ اگر آپ نے اللہ کے نام ہی ورد کرنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 99 نام پورے کے پورے ہی ورد کیا کیجئے, کیونکہ سبھی نام رب کے ہیں, سبھی اپنی اپنی جگہ عظیم ہیں, سبھی اپنی اپنی جگہ اثرات رکھتے ہیں. کچھ جو صاحب علم لوگ ہیں جو اس لیے اللہ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں کہ انہیں کچھ قوتیں حاصل ہو جائیں, تو یا قہار ہو یا جبار اس کا ورد کرتے ہیں. تو اللہ کے کسی نام کا بھی ہم ورد کریں اس کا ثواب بھی بہت ہے, اس کے اثرات بھی ملتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ارادہ صرف یہ ہو کہ میں رب کو پکاروں تاکہ جواب میں مجھے پکار لے, تو پھر اگر اسماء مبارک پڑھنے ہیں, آپ نے اسماء حسنہ پڑھنے ہیں, تو پورے کے پورے پڑھیے. یہ جو لوگ علم کی طرف جاتے ہیں وہ اثرات کو نہیں ڈھونڈتے, وہ صرف رب کو ڈھونڈتے ہیں. وہ جو بی بی رابعہ بصری سے منسوب ہے کہ انہوں نے, یہ تمثیلی بات ہے, حقیقت ہو نہیں سکتی کیونکہ دونوں کا زمانہ مختلف ہے. جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ارلی ڈیز ارلی زمانے کے ہیں, اور جناب بی بی رابعہ بصری ان کے بہت بعد آئی تھیں. تو یہ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ واقعہ لوگ رقم کرتے ہیں وہ اصل میں تمثیلی ہے, حقیقی نہیں ہے. تو جو انہوں نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بات کی جواب میں فرمایا تھا کہ بھائی جنہیں زیارت کعبہ کا شوق ہوتا ہے انہیں پلکوں کے بل چل کے خانہ کعبہ تک جانا پڑتا ہے، اور جن کو رب کعبہ کی زیارت کا شوق ہو ان کے طواف کو خود کعبہ چلا آتا ہے۔ تو ثواب سے ہٹ جائیے، اس کنسیپٹ سے باہر چلے جائیے کہ ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کوئی اثرات مجھے حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کب مجھے کچھ ملے گا کب نہیں ملے گا، میں کہیں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، اس سے باہر نکل جائیے، رب کو پکاریے، رب مل جائے گا۔ باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔